بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بزرگو اور پیارے بھائیو، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس توفیق پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے شامل حال کی ہے، یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ایک عظیم کام کی طرف ہمارا رخ کر دیا ہے. مسلم دعاؤں میں یہ چیز مانگی جاتی ہے، اللہم ان قلوبنا ونواشینا وجوارحنا بیدک. یہ دعا اکثر مولانا الہ صاحب مانگتے تھے، یوں کہتے ہیں مسنون دعا ہے کہ اللہم ان قلوبنا ونواشینا وجوارحنا بیدک. اے اللہ، ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء جوارح سب تیرے قبضے میں ہے. دعا کا ترجمہ یہ ہے، سب تیرے قبضے میں ہے. آدمی کا دل آدمی کے قبضے میں نہیں ہے، حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسے چاہے پلٹا دے. تو اس دعا میں بھی اسی کا اقرار کیا ہے کہ ہمارے قلوب، ہمارے اعضاء، ہمارے جوارح سب تیرے قبضے میں، ہمارے قبضے میں نہیں ہے. جب سب کو نے اپنے قبضے میں رکھا ہے ہمارا سارا، تو ہماری عرض یا فیضا فائل تضا علی کبھی نہ، جب آپ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ ہماری سب چیزیں آپ کے قبضے میں ہے، تو فیضا فائل تبھی نہ حکومن تولی جانا، تو آپ ہمارے مددگار بن جائیے، آپ ہمارے مددگار بن جائیے، آپ ہمارے کارساز بن جائیے، یعنی ہمارے کاموں کو بنانے والے بن جائیے، تاکہ ہمارے کام بنتے رہیں، کیونکہ سب چیزیں تو آپ کے قبضے میں ہے. حکومن تولی جانا وہ دینا الا سوائے سبھی، اور صحیح راستے کی طرف ہماری رہبری کیا کرے. یہ دعا مانگیے، مسنون دعا ہے یہ. اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولینا وحدنا الى سوائے سبھی. اس لیے کہ ہر زندہ آدمی، اس پر فتنے کا خطرہ ہے، اس پر فتنہ کرتا ہے. فن الحل ہے لا یومن والے ہی فتنہ، یہ کوئی زندہ آدمی خالی نہیں، یہ پتہ نہیں کل کو کیا کر بیٹھے. ہاں کل کو کیا کر بیٹھے، سما کا دل مرسوم مادا تقسیم ہوگا تھا. ہاں کل کو کسی لڑ پڑا، کسی کچھ کر دیا. جی ہاں، تو ہر زندگی کی زندگی فتنے کے خطرے میں ہے، پتہ نہیں کیا کر بیٹھے. اس لیے دعا مانگیے کہ ہماری سب چیزیں آپ کے قبضے میں ہیں، تو پھر آپ ہمارے مددگار رہیں، تو ہمیں صحیح راستے کی رہبری کریں. جی ہاں، تاکہ ہماری صلاحیت بگاڑ کی طرف نہ جائے. جی ہاں، یہ دعا ہے میرے دوستو، مسنون. مسنون دعا بھی ہے، مسنون دعا میں دعوت بھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی، اپنی دعوت میں نبی ہیں اور دعا میں بھی آپ نبی ہیں. آپ کی دعاؤں میں دعوت ہے، جی ہاں، اور آپ کی دعوت میں دعا ہے کہ آپ ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اس راستے کی خیر وہ بھی ہم پر کھول رہے ہیں، اس کے خلاف میں جو شر ہے وہ بھی کھول رہے ہیں. ہاں، حدیثوں میں دو قسم کی دعائیں، ایک وہ دعائیں جس کو استعانت کہتے ہیں، مدد مانگنا، مدد مانگنا، سہارا چاہنا، اس میں سارا مضمون یہی ہوتا ہے، مدد مانگی ہے، سہارا مانگا ہے. دوسری قسم وہ دعائیں جس میں پناہ مانگی ہے، بچنے کی دعا مانگی ہے کہ ہمیں اس سے بچانا. یہ دو پہلو دعا میں ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہیں، خیر ہے یہ تو ہمیں دینا، اور یہ سر ہے اسے ہم کو بچانا. یہ دونوں مضمون کی دعائیں حدیثوں میں ہیں. استعانت استعاذہ اس کو کہتے ہیں, دونوں قسم کی دعائیں. یہ دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے, یاد کرنی چاہیے. چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے, ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم کو یہ یاد کرنی چاہیے. کیونکہ وہ ہماری ضرورت کی چیز ہے. وہ ہماری ضرورت کی چیز ہے کہ دعا بندے کی حاجت بھی ہے, خدا کی عبادت بھی ہے. دعا میں دونوں پہلو ہے, دعا میں دونوں پہلو ہے کہ دعا بندوں کی حاجت بھی ہے اور خدا کی عبادت بھی ہے. کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے, غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے, شرک ہے غیر خدا سے دعا مانگنا. دعا کیسے مانگی جائے گی؟ ایک اللہ سے مانگی جائے گی. عزت تان تفستان باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عزت تان تفستان باللہ, جب تو اس کو مدد لینی ہو تو اپنے اللہ سے مدد مانگا کر. اللہ تیری مدد کرے گا کہ ہم کو ہدایت دے. اس لیے اصل چیز یہی ہے کہ زندگیوں کا ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, یہ اصل ہے. اس کو انابت کہتے ہیں, اس کو انابت کہتے ہیں. جی ہاں, انابت کے معنی کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا. دلوں کا رخ غیر خدا کی طرف ہو جائے, یہ دلالت اور گمراہی کہلاتی ہے. اور دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, جس کو انابت کہتے ہیں. انابت کا کیا اثر ہے؟ کہ انابت کا اثر ہدایت ہے. کہ جب دلوں میں انابت آئے گی, دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہوگا تو ہدایت آئے گی. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ, کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت کرے گا کہ جس کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. تو اس کو انابت کہتے ہیں, دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا. ہاں, مانگنے والے بھی بن گئے, ماننے والے بھی بن گئے, بچنے والے بھی بن گئے. دونوں سب کرنا ہی نہیں, مانگنے والا بھی بننا ہے, مانگنے والا بھی بننا ہے, اور نہ کرنے کی چیزوں سے بچنے والا بھی بننا ہے. جی ہاں, یہ زندگی کی ذمہ داریاں کہلاتی ہے. یہ زندگی کی ذمہ داریاں کہلاتی ہے کہ اللہ سے مانگو. اللہ مانگنے والوں سے راضی ہے, نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے. کہ اللہ سے مانگا کرو, چھوٹی چیز بھی مانگو, بڑی چیز بھی مانگو. اچانک کی خیر مانگو کہ اللہ مجھے اچانک کی خیر دے دے. حدیث شریف میں کہ مجھ کو اچانک کی خیر دے دے. سوچو آدمی کو اچانک خیر مل جائے کتنی خوشی ہوگی. ہاں, یہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو کہ اللہ مجھے اچانک کی خیر دے دے, وہ مجھ کو اچانک کے شر سے بچا لے. کہ اچانک کوئی شر نہ آ جائے, اوپر سے کوئی گر گیا اور ٹوٹ گیا. اچانک کی شر بہت بھاری ہوتی ہے. کہ مجھے اچانک کے شر سے بچا, وہ مجھ کو اچانک کی خیر عطا فرما. یہ سب ہدایتیں دی گئی ہیں ہم کو, اور یہی مقصد ہے ہمارے اس کام کا. کہ اللہ سے مانگنے والے بھی بن جائیں, اور اللہ کی بات ماننے والے بھی بن جائیں, اور اللہ کی بات لے کر دنیا میں پھیلانے والے بھی بن جائیں. یہ ہماری زندگیوں کی ذمہ داریاں ہیں, سب پوری امت پر. ایسے ہی انفرادی طور پر کہ انفرادی طور پر ہر آدمی اپنی زندگی کو صحیح کرے. کپڑے میں ہر آدمی کی انفرادی اس کا امتحان, وہ اکیلا ہے اپنے قبر میں. اپنے قبر میں وہ اکیلا ہے, تو وہ اپنی انفرادیت دیکھے گا کہ میری انفرادی زندگی کیسی گزری ہے. اور جب قیامت آئے گی تو سب چیزیں اندر کی باہر کی کھل جائے گی. یوم تبلی السرائر, سب کھلے گی. قبر میں تو اس کی اپنی ہے, اس کی اپنی ہے, اس کے چار اعمال اس کے چاروں طرف ہو جائیں گے، نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، اس کے نیک اعمال، یہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اکیلا ہے وہ، تو اس کو اس کی انفرادی زندگی دکھائی جائے گی. اس لیے ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگیوں کو صحیح کریں. ماحول پر اعتماد نہ کریں کہ ہم تو ہیں ہم تو ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم کو ماحول چلاوے. ماحول بھی ہماری وجہ سے بنے گا، ہم کو کیا چلائے گا، ماحول ہماری وجہ سے بنے گا کہ ہم میں ہر ایک پابند ہو جائے گا تو ماحول بن جائے گا. جی ہاں، اس لیے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی انفرادی زندگی میں اپنے آپ کو پابند کرے، اپنے ایمان کی بڑھانے کا بھی پابند کرے کہ اپنے ایمان کو بڑھائے. کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کا کیا راستہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنے والے بنے. کیونکہ آدمی پر حالات آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں. تو یہ تو ہے کہ حال کو سامنے رکھ کر عمل کرے، اور ایک یہ کہ حکم کو سامنے رکھ کر عمل کرے. یہ دو راستے ہیں، یہ دو راستے ہیں، حکم کو سامنے رکھ کر عمل کرنا، حالت کو سامنے رکھ کر عمل کرنا. تو صحیح راستہ کیا ہے؟ صحیح راستہ یہ ہے کہ حکم کو سامنے رکھ کر کام کرو. حالات اچھے آئیں تو شکر کے ساتھ کہ ہم دو حالات بھی اچھے ہوئے، حکم بھی پورا ہو گیا. جیسے سردی میں رمضان آیا تو سردی بھی ہو گئی، رمضان بھی ہو گیا. جی ہاں، یہ ہوتا ہے. تو اصل زندگی یا اصل زندگی یہ ہے کہ حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. پھر اس میں مختلف حالات آئیں گے، اچھے حالات بھی آئیں گے تو شکر کے ساتھ، اور ناگوار حالات آئیں تو یہ صبر کے ساتھ. جی ہاں، ناگوار حالات آئیں تو صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرے تو اللہ تعالیٰ حکم کا بھی بدلہ دیں گے، اور حکم پورا کرنے میں جو چیز برداشت ہوئی ہے اس کا بدلہ بھی دیں گے. یہ اللہ کا دستور ہے کہ حکم کے پورا کرنے میں جو جو ناگوار حالات آئے ہیں اس پر بھی دیتے ہیں. کہ ہمارے حکم پورا کرنے میں ان پر بھوک آئی، ان پر پیاس آئی، ان کو ایزائیں دی گئی، ہاں ان کی چیزیں چھوٹ گئی، جو مہاجرین کی بہت سی چیزیں چھوٹ گئی، تو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نقصان کا بدلہ دے گا اور حالات کا بھی بدلہ دے گا. جب ہمارے راستے میں بھوک آئی، پیاس آئی، تھکن آئی، کہ تھکن کا بھی بدلہ دیں گے، پیاس کا بھی بدلہ دیں گے، بھوک کا بھی بدلہ دیں گے کہ یہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، یہ تھکے رہے. یہ ترغیب دی ہے، یہ ترغیب دی ہے. دنیا کے کسی شعبے میں ایسا نہیں ہے. دنیا کے شعبے ہوتے نا، کسی شعبے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے آئے ڈپارٹمنٹ میں اور کام میں لگ جائیے تو آپ کو بھوک کا یہ ملے گا. ایسا ہے کہ آپ بس بدل کر دو بس بدل کر آئے ہیں دفتر میں تو آپ کو یہ ملے گا؟ ایسا نہیں. آپ کو تو وقت پر آنا پڑے گا، چاہے کچھ کرو. ہمارے ہاں یہ ہے کہ حکم کی ادائیگی میں جو حالات آئیں گے وہ بھی لکھے جائیں گے. جی ہاں، وہ بھی لکھے جائیں گے. انہوں نے بھوک کے ساتھ کام کیا، تنگی کے ساتھ کام کیا، صبر کے ساتھ کام کیا. مدینے کے آس پاس میں جو دیہات تھے ان دیہات والوں کو اللہ نے ترغیب دی. یہ مدینے کے آس پاس میں جو دیہاتی لوگ ہیں وہ نبی سے نبی کے کام میں پیچھے نہ رہیں، یہ ان کو حکم دیا. فَكَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْحَوْنَهُمْ مِنَ الْعَرَابِ يَتَخَلَّفُوا رَسُولَ اللَّهِ. جو دیہاتی لوگ اطراف میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے رہیں، لیکن نبی کے کام میں اپنے آپ کو نبی سے پیچھے نہ رکھیں کہ بھائی نبی کرے ہم تو یہاں ہے کیسا نہیں، بلکہ نبی کے کام میں یہ دیہات کے لوگ بھی نبی کے ساتھ رہیں. اگر یہ نبی کے ساتھ رہیں گے تو کہ اگر یہ نبی کے ساتھ رہیں گے تو ان پر جو حالات آئیں گے ان کو ان کے حالات کا انعام دیا جائے گا. ان پر بھوک آئے گی تو ان کو بھوک لکھ لی جائے گی، ان کی پیاس آئے گی تو ان کی پیاس لکھ لی جائے گی، ان پر تھکن آئے گی تو ان کی تھکن لکھ لی جائے گی. وہ کہنا ان کو ترغیب دی ہے تاکہ کوئی بھی اس کام میں پیچھے نہ رہے، یہ ترغیب دی ہے. کیونکہ یہ بڑا کام ہے اور یہ زندگی بنانے کے لیے اس کے اندر خاص اثر ہے زندگیوں کو بنانے کے لیے، کیونکہ نبی آتے ہی ہیں زندگیاں بنانے کے لیے. ہاں زندگیاں گزارنے کے لیے تو سب گزارتے ہی ہیں، تو وہ گزروانے کے لیے نہیں آتے بلکہ زندگیوں کو بنانے کے لیے آتے ہیں. وہ زندگی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے، یہ پہلی بات زندگی کے کام میں. کہ نبی کے کام میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کا تعلق اپنے رب سے صحیح ہو جائے. اس لیے کہ اللہ سے تعلق کے صحیح ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے حالات صحیح ہو جائے. اللہ سے تعلق صحیح ہو گیا کہ سارے حالات صحیح ہو جائے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. یہ دو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ ارشاد ہے بزرگوں کا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور اللہ کا تعلق ٹھیک کر لیں گے کہ اللہ ناراض نہیں اللہ راضی ہو گئے، بس کہ اللہ صاحب کو راضی کر دے گا، سارے حالات صحیح کر دے گا. اللہ نے حالات اپنے قبضے میں رکھے ہیں، اسباب بندوں کے قبضے میں دیے. یہ ترتیب ہے، اسباب آپ کے قبضے میں، پیسے آپ کے پاس ہیں، دوائیں آپ کے پاس ہیں، ہتھیار آپ کے پاس ہیں. جی ہاں، تو اسباب بندوں کو دیے، لیکن اسباب سے بننا نہ بننا یہ اپنے قبضے میں رکھا ہے. کہ بھائی ہتھیار ہے تو گالی بجائیں گے، جی ہاں دوائیں ہیں تو تندرست ہو جائیں گے، مال ہے تو حاجتیں پوری ہو جائے گی. کہ نہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. یہ ہے، اس لیے کہا کہ اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. جب وہ راضی ہو جائیں گے تو سب کو راضی کر دیں گے. یہ دعوت ہے، اور یہ آسان ہے. سب کو راضی کرنا مشکل ہے، ایک کو راضی کرنا آسان ہے. ایک کو راضی کرنا آسان ہے، اور سب کو راضی کرنا یہ بہت مشکل ہے. یہ ہم ایک راضی کر جائے بڑی دعاؤں میں اللہ اکبر، کہ اللہ راضی ہو گیا یہ بڑی بات ہو گئی. اللہ خود بھی بڑے ہیں، ان کا راضی ہو جانا بھی بڑا ہے. یہ دعوت ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اپنے احکام ادا کرنے سے. کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں اس کو یقین کے ساتھ ان حکموں کو پورا کرنا، ان حکموں کو ادا کرنا. فرائض ہیں، فرائض کو ادا کرے. اس لیے کہ کوئی بندہ خدا سے قریب ہو نہیں سکتا، اس کی رحمت سے قریب ہو نہیں سکتا جب تک کہ فرائض نہ ادا کرے، چاہے نوافل جتنا ہی پڑھے. عبداللہ ابن عباس سے فتویٰ پوچھا کسی نے، فتویٰ پوچھا کہ ایک آدمی دن بھر عبادت کرتا ہے اور رات بھر دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر قیام کرتا ہے، لیکن جمعہ جماعت میں نہیں ہوتا، جمعہ کی نماز میں وہ پانچ وقت کی جماعت میں وہ نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ میں کہ جہنم ہی ہے. کیوں؟ یہ جمعہ اور پانچ وقت کی نماز یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے. وہ تو ادا نہیں کر رہا، تو وہ اپنے نفع کے لیے نوافل کر رہا ہے، کیونکہ نوافل تو اپنے نفع کے لیے ہوتے ہیں. وہ فرائض کے بعد ہے، وہ فرائض کے بعد ہے کہ فرائض کی کمی پورا کرنے کے لیے ہم کو نوافل دیے ہیں. اس لیے ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی ایک تو اپنے فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے, یہ قناعت نہ کریں کہ ہم تو ہیں نہیں, بلکہ اپنی نمازوں کو اچھی بنائیں, اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھیں. نماز کی سنتیں یاد کریں کہ نماز میں کتنی سنت ہے, کیا کیا باتیں نماز میں سنت ہیں, کیا کیا باتیں واجب ہیں, تاکہ یہ عبادت بنے, نہیں تو عادت بن جائے گی. ایک عادت پڑی ہو جائے کیا عادت پوری ہو جاتی ہے, ایسا نہیں, بلکہ عادت نہیں, اس کو عبادت بنانی ہے. اور عبادت بنتی ہے صحیح نیت سے اور علم و عمل سے. کوئی بھی عبادت ہو, ایک تو اس میں صحیح نیت ہوگی اور اس کے اندر اس کے علم اور اس کا عمل ہوگا, تو وہ بنے گی عبادت. رکو ہے تو رکو کا علم ہے, سجدے کا علم ہے, سجدہ کیسا کرنا چاہیے, ہاں, تو یہ چیزیں سیکھنی ہے ہمیں اللہ کے راستے میں, تاکہ ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں. کیونکہ اسلام کا دار و مدار یعنی پانچ چیزوں پر ہے, کلمہ, نماز, روزہ, زکات اور حج. یہ اسلام ہے. کلمہ تو اللہ نے دیا ہے الحمدللہ, اب باقی ارکان تو اپنی نمازیں صحیح کرنی ہے, ادا نمازوں کو اہتمام سے پڑھیں, باوضو رہیں. جی ہاں, باوضو رہنا یہ تقوی کی بات ہے کہ ہمارا زیادہ زیادہ وقت باوضو گزرے. جی ہاں, کیوں کہ ہم تو دائی ہیں, ہم تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, ہر دن اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں, تو باوضو رہو. ہمارے حاجی عبداللہ صاحب نے کیسا سنایا رحمان بھی, کہ ہمارے ایک بزرگ گزر لکھنؤ کی طرف سے آ رہے تھے, ادھر تو راستے میں ایسے زہر کا وقت ہو گیا, زہر ہو گئے, لمبے سڑک کوئی مسجد بھی تھی, تو یہ سوچا کہ مسجد ہے چھپے نماز پڑھ, کوئی اللہ کا بندہ آ جائے تو جماعت سے پڑھیں. ہاں, کیونکہ مسجد میں جماعت سے پڑھنا یہ ایک مخصوص سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, مسجد میں اور جماعت سے, مسجد میں نماز پڑھنا اور جماعت سے نماز پڑھنا. ابن مسعود فرماتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی سنت ہے. اس سنت کا کیا نتیجہ ہوگا, بیچ میں بات آ گئی, فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے تو وہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھایا کرے, مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھا کرے. کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ سے ایمان کی حالات میں ملے گا. یہ ابن مسعود خاص کر سکتے ستائیس وہ حدیث ہے. تو اس لیے اپنی نمازوں کو مسجدوں میں جماعت کے ساتھ فضائل, جیسے مولانا فرمایا فضائل کو کماؤ, فضائل کو کماؤ. جی ہاں, کہ فضائل ہمارا اصلی سرمایہ ہے. فضائل کیا ہے؟ اصلی سرمایہ, اصلی کمائی. اللہ نے فضائل اسی لیے سنائے ہیں نبیوں کے ذریعے سے تاکہ لوگ فضائل کمائیں, سر سے اترنے والی چیزیں نہ کرا کرے. سر سے اتر گئی فضیلت ملے نہ ملے, یہ بات ایمان کی شان کے خلاف ہے. ایمان والا تو فضیلت چاہے گا کہ مجھے اللہ کا انعام ملے, مجھے اللہ کا اکرام ملے, میرے عمل کا اللہ مجھے بدلا دیں. حالانکہ بدلا اللہ پر واجب نہیں ہے, تو اللہ نے خود ہی طے کیا کہ میں بدلا دوں گا, ورنہ ہم بدلے کے حقدار نہیں ہے, کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے, بدلا کیسے لو گے. لیکن اللہ نے ہم کو یہ کہا, اس لیے ہم کو فضائل سنائے, یعنی فضائل کو سامنے رکھ کر زندگیاں گزارنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل اعمال کے بھی فضائل بتائے ہیں اور اعمال تک پہنچنے کے جتنے راستے واسطے ہیں اس کے بھی فضائل بتائے. سمجھ نہیں رہی بات؟ مسجد میں چل کر کے آ گئے تو چل کر کے آنے کی بھی فضیلت ہے, کہ اس کو ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک درجہ بلند ہوگا، ایک خطہ معاف ہوگی. چل کر آنا. جی ہاں، پھر انتظار میں بیٹھا ہے تو انتظار لکھا جائے گا، کسی بھی جگہ انتظار پر کچھ نہیں ملتا، بیٹھو وہاں ویٹ کرو. جی ہاں، آج تو بہت ہو گئی ہے چیز، ویٹ کرو ہاں ویٹنگ روم میں. اللہ ایسا نہیں ہے کہ ویٹ کراوے اور کچھ دے، کہ اگر ویٹ کیا ہے تو ویٹ پر بھی ملے گا. کہ نماز کا انتظار نماز ہی ہے، نماز کا انتظار نماز ہی ہے. جیسے نماز کو ثواب دیں گے، انتظار پر بھی ثواب دیں گے. یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ کہیں ملتا نہیں انتظار پر اور ویٹ پر کچھ. دنیا میں لوگ اس زمانے میں ویٹ سے پریشان ہو گئے ہیں. ہاں، اللہ کا انعام ہے. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ جو نماز بغیر انتظار کی ہوگی وہ خوش خوشی ہوگی. وہ کیسی ہوگی؟ خوش خوشی. ہاں، اس میں قوت نہیں ہے بلکہ وقت سے پہلے پہنچ جائے اور انتظار کرے، اگلی سنتیں بھی پڑھے، پچھلی سنتیں بھی پڑھے، ان سنتوں کی فضیلتیں یاد رکھیں. مجھے تو ختم کرنا بتا دینا. ہاں نہیں بتنا. فجر کی دو رکعت نماز سنت دنیا مافیا سے بہتر ہے. ظہر کی چار رکعت نماز سنت تہجد کے برابر ہے. عصر کی چار رکعت نماز سنت جو ادا کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی ہے. کیا دیا ہے؟ دعا دی ہے. رحم اللہ و عمران صلی قبل العصر اربعین. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ جو عصر سے پہلے زیادہ کر سنت پڑھے. تو نبی کی دعائیں لینا، فضیلتیں لینا، یہی اصل کام ہے. اور کیا کام ہے؟ اور کیا کام ہے؟ فضائل کماؤ. تو اس لیے فضائل کمانا چاہیے تاکہ اس سے ہماری آخرت بنے. اس کام کی وجہ سے آخرت بننے کا فکر اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ میری آخرت بنے، دنیا کی رغبت کم ہو جائے، دنیا کی رغبتیں کم ہو جائے اور آخرت کی فکر، آخرت فکر زیادہ ہو جائے. اور ان دونوں باتوں کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اپنے اعمال میں اہتمام کرنے والا ہوگا، کیونکہ آخرت بنانے کے لیے تو اعمال ہی کا اہتمام ہے. اعمال ہی سے آخرت بنتی ہے، اور کسی سے بنتی ہے؟ اس لیے اپنے عملوں میں اپنے آپ کو اہتمام کرنے والا بنانا چاہیے، اس کی فضائل یاد کرنے چاہیے. ہم لوگ شروع میں جب بمبئی جاتے تھے تو پرانے پرانے لوگ ہوتے تھے، وہ کھڑاؤں کہہ کر جانتے تھے، کھڑاؤں کھڑاؤں لکڑی کے، مگر منجے ہوئے تو وہ ہم کو کہتے تھے کہ فضائل سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ جانتے ہو؟ پھر بتاتے کہ فضائل کی کتابوں کو حلقوں میں پڑھو، جیسے مولانا نے فرمایا، سفروں میں، گھروں میں، مسجدوں میں. یہ تو عمل جاری ساری ہے الحمدللہ. ایسے ہی فضائل کا مطالعہ کرو، اس کو اکیلے اکیلے پڑھو، اکیلے اکیلے پڑھو. جیسے موبائل اکیلے دیکھتے اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور دل بھی کالا ہوتا ہے. ہاں، تو اس کو فرمایا تھا کہ اکیلے کے پڑھو فضائل کو. اکیلے پڑھو گے تو اس حدیث کا تاثر تمہارے اوپر پڑ آئے گا، اس حدیث کا تاثر پیدا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں. جس سے قلب متاثر ہوگا وہ یاد بھی رہے گی، متاثر نہیں ہوا ہے تو یاد نہیں رہتی. جی ہاں، تو کیا مطالعہ کرو تنہائیوں میں ان فضائل کو پڑھو. تیسرا کام کہ تیسرا کام یہ ہے کہ یہ فضائل جس کو حلقوں میں پڑھے مطالعہ کیا جب دعوت دینے جاؤ امت میں تو دعوت فضائل سے دو. اپنے بھائی کو فضائل بتاؤ, اپنے بھائی کو کسی عمل پر تیار کرنے کے لیے اس کے فضائل بتاؤ. تو جب فضائل سنتا ہے آدمی تو اس کے اندر ایمان ہے, وہ اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور فضائل کے شوق میں وہ اپنے عمل پر آ جاتا ہے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ فائدہ بتاؤ, فضیلت بتاؤ, برکت سمجھاؤ کہ اس میں یہ برکت ہے, تو وہ فضیلت لینے کے لیے برکت لینے کے لیے تیار ہو جائے گا. پھر اس عمل پر جب وہ پکا ہو جائے گا تو وہ پھر اس عمل کو اللہ کے لیے کرے گا. ابھی تو برکت کے لیے کر رہا ہے فضیلت کے لیے, اور اس عمل کو اللہ کے لیے کرے گا کیونکہ وہ عمل میں پختہ ہو گیا تو اب چھوڑے گا نہیں اس کو. یہ طریقہ بتا دیتے اس لیے فضائل کے ذریعے سے اپنے عملوں میں پختگی پیدا کرنی ہو. کہ فضائل کی تاثیر یہ ہے کہ فضائل سے یقین پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ یقین پیدا ہوتا ہے. جیسے مسائل سے صحیح طریقہ معلوم ہو جاتا ہے, مسائل سے عمل کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے, اور فضائل سے یہ فضائل سے اندر یقین پیدا ہوتا ہے. ایک نماز باجماعت پڑھی جائے گی تو 27 درجہ زیادہ ملے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوقات میں بھی فضیلت رکھی ہے جیسے اعمال میں بھی فضیلت ہے. یہ نماز کے اپنے وقت پڑھنا, کوئی کام جمعہ کے دن کرنا, کوئی عمل جمعہ کے دن کرنا, جمعہ کے دن کوئی عمل کرو گے تو 70 درجہ بڑھ جائے گا. وہ 1 روپیہ جمعہ کے دن خیرات کیا تو گویا 70 روپیہ خیرات کیا. ہاں, اللہ نے ایام کی بھی فضیلت رکھی ہے اور جگہوں کی بھی فضیلت رکھی ہے. مسجد میں 25 درجہ ثواب ملے گا, حرم شریف میں 1,00,000 درجہ ملے گا نیکیوں کا بدلہ. یہ اس وجہ سے ان فضائل کے ذریعے سے نفس اور آدمی کا دل عمل کے لیے تیار ہو جائے. نبیوں کا یہی طریقہ تھا, وہ فضائل بتاتے تھے, وہ فضائل بتا کر عمل پر ڈالتے تھے اور پھر استقامت کی دعوت دیتے تھے. یا فضیلت معلوم ہو گئی, اب اپنے عمل میں استقامت پیدا کرو کہ برسوں تک وہ عمل کرتے چلے جائیں. سعید ابن مسیب فرماتے تھے, ایک تابعی ہیں, بڑے درجے کے تابعی قریشی ہیں, فرماتے تھے کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا. لوگ یہ مسجد میں حاضری کہ اذان سے پہلے. تو بزرگوں کے جو اعمال ہیں اس میں ہمارے لیے رہبری ہے. وہ اس طرح کرتے تھے, وہ اس طرح کرتے تھے, اس سے ہمت پیدا ہوتی ہے اور بیداری آتی ہے, غفلت دور ہوتی ہے. اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. اس لیے فضائل آئے ہیں, صحابہ کے حیات و حالات لکھے گئے ہیں. جی ہاں, اسی وجہ سے کہ ان حضرات نے یہ کیا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ راضی رہا ہے, تو اس طرح اس راستے پر آنا. اور ان کو اللہ نے سچا کہا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں, کچے نہیں ہیں, یہ سچے ہیں. صحابہ کو, مہاجرین انصار کو اللہ نے سچے کہا ہے, اولئک هم الصادقون, یہ سچے ہیں. اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ان والی زندگی لے لو. تو وہ یہی زندگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, وہ انہوں نے لیا ہے. اور یہ انہوں نے ایک طرح سے نور حاصل کیا, اپنے آپ کو اتباع کر کے نور حاصل کیا. اس نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے, ان میں نور ہے, ان میں نور اتباع ہے. کیا ہے؟ نور اتباع ہے کہ قرآن کا بھی اتباع کرتے ہیں, حدیث کا بھی اتباع کرتے ہیں. تو وہ نور اتباع ان کی زندگیوں میں ہے, تو وہ کرنا ہے کہ ان کی والی زندگی بناؤ. یہ اصل ہے ہماری منزل یہاں. باقی یہ جو ہم ہیں یہ تو طریقہ کار ہے. طریقہ کار مقصد کار کے لیے ہوتا ہے, طریقہ کار مقصود نہیں ہوتا. جیسے حل چلانا مقصود نہیں ہوتا, حل چلانا مقصود ہے, فصل مقصود ہے. کہ حل چلا کر کیا لیا, کہ حل چلا کر فصل لیا. تو حل چلانا یہ طریقہ کار ہے. پھر اب حل چلے گا ٹریکٹر چلانا, پھر ٹریکٹر چلاؤ. طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں دنیا میں, جی ہاں, لیکن جو مقصد کار ہے وہ نہیں بدلے گا. سمجھ نہیں بات, ہاں مقصد نہیں بدل سکتا. جیسے اس زمین سے کیا لانا ہے, کہ زمین سے فصل لینی ہے. زمین سے فصل, گندم کی فصل, چاول کی فصل, یہ زمین سے لینی ہے. یہ تو اصل ہے, اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. گندم کی زمین سے گندم لیں گے, چاول کی زمین چاول لیں گے. اچھا ٹریکٹر سے کھیتی کرو, چاہے بیلوں سے کھیتی کرو, چاہے اونٹوں سے کھیتی کرو, تمہاری مرضی ہے. اس کو طریقہ کار کہتے ہیں. طریقہ کار پر اصرار نہیں ہوتا, انتظام ہوتا ہے, پابندی کرنی پڑتی. جی ہاں, اب پہلے بیلوں سے ہمارے یہاں کھیتی کرتے تھے, اب ہمارے پورے گاؤں میں سب بیل ہے. بس غریب آدمی ہے, غیر گزری چھوٹے دو بیل ہے, بس سب ٹریکٹر والے ہوتا. گھروں کے سامنے ٹریکٹر کھڑ کے ہیں. تو اس کو طریقہ کار کہتے ہیں, کہ طریقہ کار بدلتا رہتا ہے, لیکن جو مقصد کار ہے وہ نہیں بدلے گا. مقصد کار کیا, کہ ہماری زندگی اتباع والی بنے. ہماری زندگی اتباع والی بنے. اتباع سے کوئی مستثنا نہیں, نبی ہو کہ امت ہی ہو, سب کو اتباع کا حکم ہے. نبی کو کیا اتباع کا حکم ہے, کہ نبی کو اتباع کا یہ حکم ہے کہ وحی کا اتباع کرو. نبی کس کا اتباع کرے گا, وحی کا. انما اتبع ما یوحى الی کا, میں تو اسی کی اتباع کروں گا جو میرا رب کی طرف سے میرے پر وحی آئی ہے. تو نبی وحی کا اتباع کرے گا اور امتی نبی کا اتباع کریں گے. اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اتباع کے لیے, اتباع کے لیے صحیح علم چاہیے. کیا چاہیے, صحیح علم ہوگا تو صحیح اتباع ہوگا. جی ہاں, صحیح علم ہو, صحیح سمجھ کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے. یہ صحیح معلوم ہو تو پھر اس طریقے پر عمل کر کے اتباع صحیح ہوگا. اس لیے علم و ذکر جو ہماری دعوت میں ہے وہ اسی لیے ہے. علم و ذکر اسی لیے کہ جو کام کرو اس کا علم و ذکر آپ کے پاس ہو. علم و ذکر ریل کے دو پٹڑی کی طرح سے, دو پٹڑی کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. چلے گی, ہاں, پٹڑی پہ گاڑی چلے گی دو. ایسے ہی علم و ذکر کے بغیر دینداری نہیں ہوگی. علم و ذکر ہوگا تو دینداری ہوگی, علم و ذکر نہیں ہوگا تو یہ زنداری نہیں ہے. علم نہیں ہے تو جہالت ہے, اور ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے. تو غفلت جہالت دین نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو کاٹا ہے. جاہلیت کا زمانہ کہتے تھے, پھر اسلام کا زمانہ ہو گیا, جاہلیت کو کاٹا علم سے, اور غفلت کو کاٹا ذکر سے. غفلت کو کاٹا کیوں, یہ لوگ غافل بھی تھے جاہل بھی تھے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم وہم غافلون, آپ ان کو ڈرائیں گے کیونکہ ان کے باپ دادوں کے پاس بھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. 600 سال ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھنے کے بعد, پھر کوئی آیا نہیں, تو سب غافل ہیں. تو آپ ان کو ڈرائیں گے, غفلتوں میں سے نکالیں گے. تو اپنے لوگوں کو غفلت میں سے نکالا, جہالت میں سے نکالا, وہی ہمارا علم و ذکر ہے. جہالت میں سے نکال کر حضور نے ہم کو علم پر ڈالا ہے, غفلت میں سے نکال کر ذکر پر ڈالا ہے. یہی ہماری لائن ہے. اٹھڑی دو, اس پر دینداری چلے گی, اس پر دینداری چلے گی. اس لیے ہم کو اپنے دین کا ضروری علم حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، جس دنیا کے کاموں کو سیکھ کر پوچھ کر کرتے ہیں. اور ذکر کرنا کہ اپنے آپ کو ذاکر بنانے، ذکر کی حد ایک ہاتھ ہے کہ آدمی ذکر کرتے کرتے اللہ کے اطاعت تک پہنچ جائے. کلو مطمئن ذاکر ہو جائے. فرما نے لکھا کہ ذکر کرنے والا وہی اطاعت کرنے والا ہے، غافل ہوگا تو کیسے اطاعت کرے گا. اس لیے ہمارے ہاں ذکر کی بھی تاکید ہے کہ ہمارے ساتھ ہی اپنے ذکر کی پابندی کرے. ہاں صبح شام کا ذکر ہے، تلاوت قرآن شریف ہے جو ہدایت دی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے، مسنون دعائیں ہیں، یہ زبانی ہے، یہ سب زبانی ذکر ہے. ایسے ہی فرائض اور نوافل یہ بھی ذکر ہے کہ اپنے فرائض کا اہتمام ہو جائے، چھوٹے ہوئے فرائض بھی ادا کرے اور جو وقت کے فرائض ہیں وہ بھی ادا کرے. اور ایسے ہی نوافل، نوافل حضرت فرماتے تھے نوافل دو قسم کے ہیں، ایک وہ نوافل جن کا شریعت نے وقت مقرر کیا ہے، جیسے چاش کا وقت ہے، اشراق کا وقت ہے، خواتین کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، یہ نوافل بھی پڑھیں. اور جن کے اوقات نہیں ہیں کہ وہ بھی پڑھیں، کوئی صلاۃ الحاضر پڑھنا ہے، استخارہ کرنا ہے، سید الوضو ہے، سید التجوید ہے. تو نوافل یہ بھی ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. دعوت کے کام کرنے والوں میں سب سے زیادہ عبادت کی رغبت ہونی چاہیے، ان میں عبادت کی رغبت آ گئی. جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا، صحابہ کیا فرمایا کہ تراہم رکعاً سجدا، کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے تو سجدوں میں سجدہ کرنے والے پاؤ گے اور رکوع کرنے والے پاؤ گے. ان کی عبادت کی کثرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم دیکھنا چاہو گے تو ان کو دیکھو گے سجدوں میں اور رکوع میں. رکوع اور سجدے دونوں نماز کی زینت ہے، نماز کی زینت. رکوع سجدہ بگڑ جائے تو نماز بگڑ جاتی ہے. ہاں اس لیے رکوع سجدہ کا ذکر آیا ہے، کیا آپ ان کو رکوع کرنے والے پائیں گے، ان کا رکوع بہترین ہے، ان کے سجدے بہترین ہے، کیونکہ رکوع سجدہ نماز کی زینت ہے، نماز کا رکن بھی ہے. رکوع سجدہ نماز میں فرض ہے اور زینت صلات ہے. کہ نماز جو خوبصورت لگے گی وہ کیسے لگے گی، کہ رکوع سجدوں سے، لمبے لمبے ان کے رکوع ہیں، لمبے لمبے ان کے سجدے ہیں. ہاں سلام رکن سجدہ دیکھو گے ان کو رکوع سجدہ کرنے والے. ان کی صفت ہی بتائیے، کیونکہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام یہ حضرات کثرت سے عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. اپنی زندگی کے وظیفے کے ساتھ یعنی دعوت کے ساتھ یہ حضرات کثرت سے عبادت کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ہماری طرح نہیں ڈیوٹی والے بن جائیں گے، ڈیوٹی پوری ہو کے میں جاتا ہوں. ہاں یہ تو نوکروں کا کام ہے، میری ڈیوٹی پوری میں جاتا ہوں. اب لوگ کھڑے ہیں، میری ڈیوٹی پوری کہ ہم ڈیوٹی والے نہیں، ہم تو بندے ہیں، ہم تو بندے ہیں، ہم کو تو عبادت کے لیے پیدا ہی کیا ہے. ہم ڈیوٹی کہاں لیں گے، عبادت کے لیے پیدا ہوئے. تو اس لیے ہمارا یہ مزاج بنے کہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، فرائض کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، چاش کی نماز پڑھی، اشراق کی نماز پڑھی، چاش کی نماز پڑھی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعہ بند کرنا ہوتا، ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر آدمی کے بدن میں ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرو. جب صبح میں تندرست اٹھو تو صبح میں تندرست اٹھے تو اس کے شکریہ میں ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دو. حضرت رسول اللہ 360 صدقے روز کہاں سے لائیں گے، غریب آدمی ہے، عام طور پر غربت تھی، کہ 360 صدقے روز کہاں سے لائیں گے. اچھا ایسا نہیں کہ صدقے کہاں، پھر ایسا کرو کہ دو رکعت نماز چاش کی پڑھ لیا کرو، دو رکعت نماز چار کی پڑھنے کی وجہ سے تمہارے 307 جوڑ دو رکعتوں میں عبادت میں استعمال ہو جائیں گے, اب اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا. تو دو رکعت نماز چار جو ہے پورے بدن کی صحت کا شکریہ ہے. تو دو رکعت نماز چاش کے بارے میں یہ تمہارے پورے بدن کی صحت کا شکریہ ہے. چاش کی نماز کس کی 12 رکعتیں ہیں, چاش کی 12 رکعتیں فرقان دیکھتے ہیں, 2 پڑھو 4 پڑھو 8 پڑھو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے, 8 پڑھتے چھٹے موجما کے فتح موقع پر. جب آپ وہاں اپنی بہن کے یہاں گئے چچا جات بہن تھی تو وہاں غسل فرمایا اور غسل فرمانے کے چاش کی نماز پڑھی, تو وہ 8 رکعتیں بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی. ہمارے بزرگ بھی امام مداد نے 8 پڑھے, کم پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں, کم سے کم 2, زیادہ زیادہ سے زیادہ 12. یہ ہے اشراق ہے, چاش ہے, اوابین ہے, تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز تو ہمارا خاص سرمایہ ہے, ہماری خاص پونجی ہے. نوافل اونچے نوافل وہ ہے جو پچھلے آپ کو پڑے جائیں, اس لیے ہمارے ساتھی اس کا خاص طور سے اہتمام کرے, اس کے عادی بنے, اس کے عادی بنے. کہ پچھلے رات کو اللہ کی طرف سے انعامات کا اعلان ہوتا ہے کوئی حاجت والا ہے, کوئی ضرورت والا ہے, کوئی پریشانی والا, میں اس کی پریشانی دور کروں, یہ اعلان ہوتا ہے, یہ اعلان ہوتا ہے پچھلی رات کو. تو اس وقت یہ مانگنے والے ہوں کہ ہاں ہم مانگنے والے ہیں, ہماری حاجت ہے, ہماری ضرورت ہے, ہم کو جنت چاہیے, ہم کو دو طرح سے پناہ چاہیے. تو اس وقت اللہ کی طرف سے خود بلاوا آتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, دروازے کھول دیے لینے کے لیے. اس لیے صحابہ کرام اس کا خاص اہتمام کرتے تھے اور آپ اس کی ترغیب دیتے تھے, سلو مل رہے ورنہ سے نظام کہ رات کو ایسے وقت نماز پڑھا کرو کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس لیے یہ چیزیں ہماری خاص ہے. اجے جی کے ساتھ پھر اس وقت دعائیں مانگی جائے, اجے جی کے ساتھ دعا مانگے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اس وقت کی استغفار اللہ کو بہت پسند ہے. جی ہاں, وکیل اخار ہوں گے تو پھر وہ اللہ کے خاص بندے جو شہری کے وقت میں جو ہے کیا کرتے ہیں کہ استغفار کرتے ہیں کسی ذات کو. تو یہ تو ہماری خاص چیز ہے, اللہ کے سامنے عاجزی کرنا, ان مقدی اوقات میں ان کے فضائل حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا اور دوسروں کو اس کی دعوت اور ترغیب دینا تاکہ امت کے اندر یہ چیزیں جو سنت ہیں یہ جاری ہو جائیں, یہی ہمارے کام کا مقصد ہے. یہی کام کا مقصد ہے, اپنے کام کے لیے اللہ سے نصرت اور مدد بھی مانگنا کہ اللہ تعالی ہمارے کام میں ہماری نصرت فرما لے, ہماری مدد فرما لے, ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور جو ہو رہا ہے اس کو قبول فرما لے, اور جو کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما لے. یہ طریقہ ہے, کام بھی کریں معافی بھی مانگے, کریں گے انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله, اللهم إليك يرجع الأمر كله, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما هو أهله وجه الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. إنا نجلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم سارے کے سارے بندے تیرے دربار میں گنہگار ہیں. ہم تو تیرے دربار میں اقرار مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت کی مغفرت فرما. امت کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی جانوں کی عبروں کی دین ایمان کی. اے اللہ ہمارے اس ملک میں خاص طور سے اور سارے عالم میں عمومی طور سے پوری پوری حفاظت فرما. ہمارے دین کی اور عالم میں پوری پوری حفاظت فرما. دین کے جو کام ہو رہے ہیں اے اللہ اس کی تائید فرما. اس میں اپنی قوت شامل فرما. اس میں مدد شامل فرما. مخلصین کو مستخلصین کو اس کاموں پر جمع فرما دے. اے اللہ مخلصین کو
اس تکلیف سے ان کو اپنے دین کے کاموں پر جمع فرما لے اور ہمارے کاموں میں اپنی مدد شامل حال فرما، آسانیاں پیدا فرما، دشواریوں کو دور فرما، غلط فہمیوں کو دور فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما. اتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور جن جن شرور سے بنا چاہیے ان تمام شرور سے ہمارے کاموں کی پوری پوری حفاظت فرما. مقاصد کو، مدارس کو، مساجد کو اپنے اپنے موضوع میں آباد فرما، مخلصین کو جمع فرما، مستخلصین کو جمع فرما، اور اپنی تائید سے ہر کام کو یا اللہ جو قوی فرما دے، اور آخر تک اس کا انجام بہتر سے بہتر بنا دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ، جن بھائی دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ان کی جائز مرادیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، محتاجوں کی مدد فرما، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی پوری پوری حفاظت فرما. جو ساتھی ہماری دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے اہل و عیال کو اسلام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ان کی دنیا، انہوں نے دنیا میں اس کام سے نوازا، آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے نواز دے، ہمیں بھی اس کام سے نواز دے، اور ہماری دنیا اور دین اور آخرت تینوں کو بہتر سے بہتر بنا دے. اے اللہ، ہمارا انجام بخیر فرما، اور آگے جتنے ہمارے کام ہیں اور جتنے مشورے ہوئے ہیں ان تمام کو خیر و برکت کے ساتھ اپنی مدد کے ساتھ آسان فرما، اور پورے عالم میں حق اور ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما، ہر قسم کی دشواریوں سے، رکاوٹوں سے، غلط فہمیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہماری مدد فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ
سکون سے بیٹھ رہے تو سبھی میں ان شاء اللہ مسافہ ہو جائے گا اطمینان سے، اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. بس وہ مہانگی ذرا طبیعت کمزور
ہے، ایسا ہے کہ مسافر کے تو ذرا مشکل ہے. صلی اللہ نے بہت بڑی برکت بھیج دی ہے. اب اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ سلام کرے، سلام کی سنت مسافر زیادہ قوی ہے، اس لیے میں سلام کروں گا، آپ ہزار جواب مل گیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. جن حضرات کا سفر ہے وہ حضرات اپنے سفر کی تیاری فرما لیں، کھانا تیار ہے، آنے سے فارغ ہو جائیں. جو حضرات رات میں رکنے والے ہیں وہ حضرات استقبال والوں کو بتا دیں، سفر میں جانے والے حضرات گوشہ بھی لے کر خاتمہ کریں.